بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بالانتهاء محترم قابل قدر لائق التكريم سامعين مكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا اور یہ موت و حیات کا ایک سلسلہ قائم کیا جس کا مقصد خود اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، لیکن مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر ان اصابت ضراء صبر فكان خیرا له وان اصابت سراء شکر فكان خیرا له. مومن کی زندگی ہر حال میں خوبصورت زندگی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اگر اس کو خوشی ملے تب بھی وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، تربیت کے مختلف پہلوؤں کو، زاویوں کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا، وہاں اس بات کی بھی توجہ دلائی کہ اگر زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. آج کی ہماری اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور یہی تین نکات ہوں گے، فتنہ کیا ہے اور فتنے کی اقسام کون سی ہیں اور فتنوں کا علاج کیا ہے. فتنے کا مطلب آزمائش، والفتنہ، اور فتنہ یہ ہے، ما یبین به حال المرء من الخیر والشر، ایسے حالات جس سے انسان کے اندر خیر اور شر کی پہچان ہوتی ہے. وہی معاملۃ تظہر الامور الباطنہ، فتنہ جب ہو تب انسان کے باطن کی خبر لوگوں تک پہنچتی ہے. انسان آسودگی کی حالت میں تو بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب فتنہ ہو تو پھر اس کے حقائق کھلتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ صحابہ کرام کو تربیت دی اور عملاً تربیت دی. کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا للہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع اور غم کا موقع، ان دونوں مواقع پر عملی تربیت فرمائی. آج کتنے لوگ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا للہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور اپنی زبان اتھر سے بیان کرتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کی توفیق سے یہ نیکی یہ خوشی نصیب ہوئی. وکان اذا حزبه امر صلى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو اس وقت بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. معیار بتا دیا، بندہ مومن خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور جب اسے دکھ پہنچے تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، مسلمانوں عمل کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں، اور فتنے اس طرح آئیں گے کہ قطع الليل المظلم، رات کی تاریکی جس طرح بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی ہی جاتی ہے اس طرح فتنے بڑھتے ہی جائیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس فتنے میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن نیا فتنہ آئے گا انسان پچھلے فتنے کو بھول جائے گا. فتنوں کی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، فتنہ الصدر، سینے کا فتنہ، اس وقت امت اسلامیہ کو گھائل کرنے والا فتنہ فتنہ الصدر، سینے کا فتنہ، وہ سینہ جس میں دل دھڑکتا ہے اللہ کے حکم سے، اسی سینے کے اندر باطل عقائد فتنہ ہے، اسی دل کے اندر بغض اور حسد اور عناد اور عصبیت اور تعصب فتنہ ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا لقمہ ہر وہ انسان بن جاتا ہے جس کے اندر منہجی مضبوطی نہ ہو. سینہ بے کینہ، اللہ کو دل وہ پسند ہے جس کے اندر کینہ بغض نہ ہو. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت نے تو خود بنایا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے. اللہ رب العزت کی مبارک نظریں پڑتی ہیں تو تمہارے دلوں پہ پڑتی ہیں، اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں میں فتنة عمیاء و صماء، ایسے فتنے کا بھی تذکرہ کیا جس میں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. فتنة المحیا والممات، موت و حیات کا فتنہ، زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے زاویوں کو شہوتوں اور خواہشات کے سپرد کر دے اور اللہ کی شریعت کی پرواہ نہ کرے. اور موت کا فتنہ یہ ہے انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ خاتمہ بالسوء ہو، اس کا آخری وقت برائی کی حالت میں آئے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے. فتنة الشبہات، فتنة الشہوات، شبہات کا فتنہ، جس کو اللہ کے دین پر یقین نہیں وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، جس کو کتاب و سنت کی بالادستی اور کتاب و سنت پر یقین نہیں وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس کا علاج بیان کیا ہے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، وہ اتباع کرتے ہیں گمان کی، خواہشات کی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.
جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے, رب شاہی کو نہیں مانتا, اپنے نفس کا غلام, اپنی رائے کا مرید بن جاتا ہے, وہ دنیا جہان کا علم بھی سیکھ لے وہ پھر بھی گمراہ ہے. وہ اضلہ اللہ علی علم, اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں اس کے خوب سے باطن کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا سب سے زیادہ دنیا میں اگر لوگ کسی کی بات مانیں گے تو اپنے نفس کی مانیں گے, اور یہ ایک ایسا مرض ہے جب انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. جب تک توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس سے واپسی ممکن نہیں ہے.
فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ.
شیطان تو بہکاتا ہے, یہ دنیا کی زندگانی کا نشہ یہ انسان کو جب چمٹ جاتا ہے تو انسان کو پھنساتا ہے. اس لیے فتنة الشہوات اور فتنة الشبہات, شبہ اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک قرآن نہ پڑھا جائے, شبہ اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ پڑھی جائے. جو لوگ کتاب و سنت سے دور ہیں ان کی زندگی شبہات کے سپرد ہے, وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے. اور شہوت پہ کنٹرول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر صبر نہ آئے, وہ معاشرے کی مشکلات کے اوپر ٹالریٹ نہیں کرتے.
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب.
صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت دگنا اجر دیں گے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
جو لوگ صبر کرتے ہیں قیامت کے دن جنت کے بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے.
وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا,
اور اللہ کی نورانی فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرًا ومقامًا, اور اس سے اچھا مقام اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے, اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرمائے.
فتنة الحرج,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان شبہات اور شہوتوں کے فتنے سے بچے وہاں قتل و غارت کا فتنہ قیامت کے نزدیک زیادہ ہوگا.
یتقارب الزمان,
وقت میں بے برکتی آ جائے گی.
ويقبض العلم ويكسر الحرج,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا.
ويظهر الجهل,
جہالت عام ہو جائے گی.
ويكسر الفتن,
فتنے زیادہ ہو جائے گی.
ويكسر الحرج,
اور حرج زیادہ ہو جائے گا.
قیل ما الحرج,
قال القتل, پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے؟ جواب دیا قتل و غارت، مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہوں اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا گناہ کیا ہے۔ آج اس انسان کی قیمت ختم ہو گئی، سبب کیا ہے؟ فتنہ ہے اور انسانیت حقائق سے دور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں ایک فتنہ، عورت کا بھی فتنہ بیان کیا، ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، عورتوں سے بڑھ کے مردوں کے لیے میرے بعد کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے، وأقرب ما تكون للمرأة من رحمة ربها إذا كانت في قعر بيتها، اور عورت اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر میں قرار پکڑتی ہے، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اور کیا فرمایا، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی یہ تعلیم دی، فرمایا طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته، سعادت مند وہ ہے جو شخص اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور اپنے گھر میں قرار پکڑے، ضرورت ہو تو پھر نکلے، وبکى على خطيئته، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کے اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت من نجا، نجات کس میں ہے؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، نجات کے طالب ہو زبان پہ کنٹرول کر، گھر میں قرار پکڑا اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اس لیے عکاف بن بشیر التمیمی بیان کرتے ہیں، جب ایک شخص آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل لك من زوجة، شادی شدہ ہو؟ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، اگر تمہاری شادی نہیں تو کیا تمہارے پاس لونڈی ہے؟ قال لا، وانت موسر بخیر، مال و دولت بھی ہے؟ قال نعم، قال اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، اد الشیطان تم رسو، تم شیطان بننے کی پریکٹس کر رہے ہو، زندگی گزرتی جا رہی ہے اور فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو انسان کرے اور کہے میں دانش مند ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لا اصبر عنہن، اور فرمایا دنیا کے اندر مجھے پسندیدہ چیزیں ہیں، الطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ والمرأۃ الصالحۃ، نیک عورت، خوشبو اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا، لو کنت فی النصارى لکنت من رہبانہم، کس طرح ڈرایا، اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے، تمہیں پتہ نہیں شیطان سب سے زیادہ خیانت کے لیے تیار کرتا ہے تو ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کو پسند نہیں کرتے، النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں۔ فتنة المال والاولاد، اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ، کب؟ جب وہ انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ہر امت کا ایک فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے. اور حالت یہ ہوگی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. حالت یہ ہوگی قیامت کے نزدیک انسان صبح کے وقت مؤمن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا. شام کو مؤمن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دے گا. اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ.
قتال کرو کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ, جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور خالص دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو شرک بہت بڑا فتنہ ہے, دجال کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے قوم کو خبردار نہیں کیا. بے عملی کا فتنہ, تقلید کا فتنہ, یہ وہ فتنے ہیں جس نے امت کو اصل منہج سے دور کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, تو فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ اما المؤمن, جو مومن ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ. ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم, کیا کہتے ہو اس پیغمبر کے بارے میں جس کو مبعوث کیا گیا؟ ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ وہ تینوں جواب بڑی تسلی کے ساتھ دیتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں تم نے ان سوالات کے جواب کیسے دے لیے؟ وہ کہتے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت, میں نے قرآن پڑھا, عمل کیا, اس کی تصدیق کی اور جواب کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. جب یہ جواب دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے ان صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا ہے. البسوه لباس الجنہ وافرشوا له فراش الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. یہ دنیا میں تو بڑا اس کا مقام تھا, اس کو دو چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. نہیں, اس نے جواب صحیح دیا ہے, اس کو جنتی لباس پہنا دو. یہ مٹی میں ہی اس کو لٹا کے چلے گئے ہیں, نہیں, اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دو. یہ بہت تنگ کوٹری ہے مد البصر, جہاں تک نظر انسان کی جاتی ہے, کہ قبر کو کھول دو اور جنت کا دروازہ کھول دو.
وَأَمَّا الْمُنَافِقُ واما الكافر او المرتاب او المنافق كما في روايه اخرى,
جو کافر اور منافق اور شک کرنے والا ہوتا ہے, فرشتے سوال کرتے ہیں من ربك, کہتا ہے ها لا ادري, كانه يتذكر شيئا ولم يذكر. وہ ها کیوں کہتا ہے؟ سوچتا ہے یہ کلمہ تو میں نے سنا تھا رب, لیکن یاد نہیں آیا. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟
اقول كما يقول الناس,
میں تو لا لگ تھا جیسے لوگ کہتے, میں بھی کہہ دیتا تھا. دوسرا سوال, تیسرا سوال, تینوں سوالوں میں یہی جواب ہے. اقول كما يقول الناس, جیسے لوگ کہتے تھے میں تو ویسے کہتا تھا. آواز آتی ہے ان كذب عبدي, اس نے جھوٹ بولا ہے. اس کے پاس پیغام تو پہنچا تھا. البسوه لباس النار,
یہ چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے، جہنمی لباس اس کو پہنا دو. وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، جہنم کے انگارے اس کے نیچے بچھا دو. فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اور قبر آپس میں ملنے لگ جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں. فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اور دو کانوں کے درمیان اسے پھر ایک وار کیا جاتا ہے، گرز اٹھا کے فرشتے مارتے ہیں. لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور کیوں دو کانوں کے درمیان اس کو مارا جاتا ہے؟ آج پفلاف یہ کہتا ہے کہ 800 ہڈیوں میں بند ہے انسانی دماغ اور پائچوٹری، جس کی جگہ یہی ہے دو کانوں کے درمیان، کہ تمہیں عقل دی، تم نے استعمال میں اس کو صحیح کیا. تم یہ کہتے تھے جیسے لوگ کہتے ہیں، لا دویت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا، تو اسے جواب کیسے آئیں؟ یہ تقلید کا فتنہ، اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دینا اور قرآن و سنت کو چھوڑ دینا، یہ انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. ان تمام فتنوں کا علاج قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. سب سے پہلا علاج الایمان والیقین. علاج اس وقت تک فتنوں کا نہیں ہوتا جب تک انسان کا ایمان یقین نہ ہو. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. ثابت قدمی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان اور یقین کر لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے یہی میرے لیے دستور حیات ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، لوگ لوگوں کا دفاع کرتے ہیں لیکن دفاع نہیں کر سکتے، دفاع وہ ہے جو اللہ کسی کا دفاع کرتا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایمان تھا، اللہ پہ یقین تھا، آگ تیار کی گئی اور اتنی آگ، لکھنے والے لکھتے ہیں لو طار علیہا طائر وقع مشویہ، اتنی آگ تیز تھی کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرے تو وہ بھی بنا ہوا نیچے گر جائے. اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خود نہیں آگ میں پھینکا، منجنیک میں ڈال کے پھینکا، اتنی سخت آگ، لیکن جب ہاتھ اور پاؤں باندھ کے پھینکا، وہ یتقلب، اور وہ کروٹیں لے رہے ہیں اور دیکھ رہا ہے باپ بھی، کروٹیں لے رہے ہیں اور جلایا ہی نہیں اس کو آگ نے، اور آگ ٹھنڈی ہوگی. کروٹیں کیوں لی؟ جن رسیوں سے بندے ہوئے تھے اللہ نے وہ رسیاں ہی جلانے کا آرڈر صرف آگ کو دیا. لِأَنَّ اللَّهَ سَلَبَ خَاصِيَةَ الْحَرْقِ، اللہ نے جلانے کی صلاحیت کو سلب کر لیا. کروٹیں بدلی، جب رسیاں کھل گئیں تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تیری رسیوں کو ہی اس نے جلایا ہے اور تجھے کچھ ہوا ہی نہیں. ایمان تھا، یقین تھا، اس یقین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کس طرح حفاظت کروائی، اللہ تعالی نے کچھ ہونے نہیں دیا. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، چھری تو چلی لیکن چھری کیسے چل سکتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ تعالی نے سلب خاصیت القطع، کاٹنے کی صلاحیت اس شریر سے چھین لی. مخلوق کس طرح وہ کاٹ سکتی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کا بندوبست کیا جو رہتی زندگی تک سنت بن گئی قربانی کی. ایمان اور یقین. دوسرا علاج تقوی اللہ. جب تک انسان کے اندر تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ خشیت الہی انسان کو مضبوط کرتی ہے، یہی اصل طاقت ہے. اور خوف بھی ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا درخت کے سامنے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور میرا کل کو حساب نہ ہوتا. کون ہے افضل امتی بعد نبیہا؟ اس امت میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح. اخذ تبنا فقال یا لیتنی کنت تبنا، دھاگے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں دھاگا ہوتا، میرا کل قیامت کے دن حساب نہ ہوتا. یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو جبریل سلام کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے رو رو کے اپنا دوپٹہ، اس کی آنسو سے تر ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا، اور ہاتھ میں درخت کا ایک پتا ہے اور کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من ہذہ الشجرہ، کاش میں بھی اس پتے کی طرح ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا. خوف ایسا بکریوں کے چرواہے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک جانور مجھے دے دو اور اس کی قیمت لے لو. کہا نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تم کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے. کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. مراقبت اللہ، اللہ کی مراقبت جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف، تو پھر اللہ رب العزت فتنوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
جب تقوی انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں. اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تقوی حقیقت میں ہے کیا؟ تقوی چار ستونوں پہ اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے کہ انسان الخوف من الجلیل، خوف کھائے تو اللہ سے، والعمل بالتنزیل، عمل کرے تو قرآن و سنت کے مطابق، والقناعۃ بالقلیل، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے، والتزود لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے. فتنوں کا علاج جب تک تقوی انسان کے اندر نہیں، ان فتنوں کا سامنا نہیں کر سکتا. علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان علاجات میں سے ایک علاج یہ بھی ہے،
فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره. کسی کا گھر میں فتنہ ہے، کسی کا اپنے انسان کے نفس میں فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اور پڑوسی کا فتنہ ہے، اہل و عیال کا فتنہ ہے، اپنا فتنہ. زندگی تو ہے، صلاحیت تو ہے، لیکن نماز نصیب نہیں، ہدایت نصیب نہیں، فتنہ ہے. اولاد کا فتنہ، اولاد نہیں تب بھی فتنہ، اگر ہے اور نیک نہیں تو یہ اس سے بڑا فتنہ. انسان شادی شدہ نہیں تب بھی فتنہ، اور اگر نکاح کر لیا اور بیوی نماز ہی نہیں پڑھتی تب بھی فتنہ. مال نہیں ہے تو فقر کا فتنہ، مال ہے اور حرام کا ہے تو اس سے بڑا فتنہ. پڑوسی ہے نہیں تو خوف کا فتنہ، اگر ہے تو وہ ہر وقت موسیقی سننے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور یہ نیک انسان ہے، فتنہ. ان فتنوں کو دور کیسے کر سکتا ہے انسان؟ یکفر الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. نماز کی پابندی، روزے رکھنا، صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. چوتھا علاج، انسان جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے نجات دے دیتے ہیں.
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما دیں گے. قوتن الى قوتکم، اللہ تعالیٰ قوتوں میں اضافہ فرما دیں گے. جب تک انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا، یہ کمزور ہی رہتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی حکایت کرتے ہوئے قرآن مجید بیان کرتا ہے،
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا.
استغفار تم کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور تمہارے لیے نوسلہ دار بارشوں کا بندوبست فرمائیں گے، مال میں فراوانی، اولاد دیں گے، اور باغات کے مالک بنا دیں گے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کا بندوبست فرمائیں گے. پانچواں علاج، جب تک انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے اندر طاقت نہیں آتی. ذکر کرنے والا اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے، فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے،
اس لیے مجاہد بیان کرتے ان الرجل لیہم بالذنب فیذکر اللہ، ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس گناہ کو اسے دور فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اس کو دور کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں.
فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون.
یونس علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح تین اندھیروں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، فی ظلمات ثلاث، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات کیسے دی؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فتنوں کا علاج جہاں میرے معزز اور محترم بھائیوں تقویٰ ہے، اللہ کا ذکر ہے، توبہ ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ہے، ایمان و یقین ہے، وہاں دعا، اس سے بھی انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور فتنے میں پھنس گئے، انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنا یہ مبارک کلمہ ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب الله لذلك. اللہ رب العزت سے جو بھی یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے اور اس کو عطاؤں سے نواز دیتے ہیں. دعا انسان کے لیے بہت بڑا اسلحہ ہے. الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ بہت مبارک وقت ہے، جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. دعا جب انسان سحری کے وقت اگر اسے نصیب ہو جائے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں من يدعوني فاستجيب له، کون ہے جو دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. من يسألني فأعطيه، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دوں. من يستغفرني فأغفر له، کون ہے جو گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے میں اسے معاف کر دوں. ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين. گناہ انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے انسان اللہ کے سامنے تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے، میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میں خالی واپس لوٹا دوں. نہیں، اللہ تعالیٰ عطائیں فرماتے ہیں. صبر یہ بھی فتنے کا علاج ہے. کس طرح یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کیا، کس طرح اللہ پہ توکل اور بھروسہ اور اعتماد کیا، اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا، کس طرح بھائیوں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے کنویں میں پھینک دیے گئے اور اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو صبر کرتا ہے میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں. وَلَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد اترتی ہے.
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
کائنات کے اندر مضبوطی کے دو ہی طریقے ہیں, ایک یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو جائے اور دوسرا صبر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے اور فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا, لوگوں نے دیوانہ بھی کہا, لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ کہا, یہاں تک کہ ایسے بھی بدبخت لوگ تھے, منہم من سبح ومنہم من حسا علیہ التراب ومنہم من تفل فی وجہ, کیسے بدبخت, کسی نے مٹی اٹھا کے پھینکی, کسی نے گالی دی اور کسی نے توہین کرنے کے لیے آپ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود تو کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. آپ کے سر مبارک سے خون, آپ کے ہونٹوں سے خون, آپ کے کندھے سے خون, جو شطر و کبتو آپ کے گھٹنے سے خون, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے کیا بولا, رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم جانتی نہیں, اے اللہ معاف کر دے. فرشتے کو اللہ تعالی نے بھیجا, ان شئت ان اطبق بین الاخشبین, ان اطبق میں اس قوم کو جو آپ کو تنگ کر رہی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں. قال لا, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو, میں تو اس مشن پہ کام کر رہا ہوں کہ یہ نہیں مانتے ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد تو کم از کم اللہ کو ماننے والی بن جائے. صبر انسان کو کندن بناتا ہے اور بے صبری انسان کو زنگ آلود کر دیتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی تحمل اور بردباری پیدا فرمائے. اور یاد رکھنا, دنیا کے اندر قیادت اور لیڈرشپ اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر برداشت کا مادہ ہو. جانتے ہیں احنف ابن قیس کو, جب عرب کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانے لگے تو کسی نے کہا, آج اس کو دیکھے تو صحیح اس کے اندر حلم اور بردباری کتنی ہے. بھری مجلس میں کہنے والا کہتا ہے, میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کوئی سنے ہم میں سے. کہا, بیٹا اس طرح کے سوالات مجالس میں نہیں کرتے, گھر تشریف لائیے. کہا, نہیں ابھی جواب دو. کہا, بیٹا میرا مشورہ ہے کہ تم میری والدہ سے شادی نہ کرو, وہ بوڑھی عورت ہے اور آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی اور آپ جوان ہو, آپ کو خدمت کی ضرورت ہے. کہا, نہیں ابھی اس کا جواب دو. کہا, اچھا, السیب تعرب عن نفسها, وہ بوڑھی عورت ہے اور میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے, اس کا مشورہ لینا ضروری ہے. تو میں پوچھوں گا, اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے, اگر نہ میری معذرت کو قبول کرنا. لوگوں نے کہا, یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو سردار بنایا جائے. کون ہے جو سوال چلے گا؟ لونڈی اس وقت آگ کے انگارے لے کے آ رہی ہے, اس وقت یہ انداز تھا آگ تپانے کا. نو مولود بچہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرا اور آن دا اسپاٹ فوت ہو گیا اور گھبرا گئی. کہا, ادھر آؤ, انت حر لوجه اللہ, جاؤ آج کے بعد تم آزاد ہو. کہا, یہ کیا؟ کہا, غصہ آیا تو غصہ دور کیا, اس کو آزاد کر دیا. کہا, یہ حق رکھتا ہے کہ سردار بنایا جائے. عائشہ اور ترماح دو شاعر ہیں. عائشہ کہتا ہے, تم بھی شاعر, میں بھی شاعر, تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو, میں بھی بہت فصیح و بلیغ ہوں, لیکن لوگ تمہیں ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور میری کوئی بات نہیں سنتا, وجہ کیا ہے؟ کہا, ادھر آؤ. اس کی انگلی پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی, اس کو چبایا اور اس نے چیخیں چھوڑ دی. پھر اس کی انگلی نکالی, اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال لی, اس نے خوب چبایا، خاموشی سے بیٹھا رہا. جب اس نے چوڑا کہا تیرا میرا یہ فرق ہے، تم برداشت کرنا نہیں جانتے،
کام کرنا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. جب تک انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی وہ قوم کو لیڈ نہیں کر سکتا، وہ قوم کے سامنے کوئی مشعل راہ نہیں بن سکتا. اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لا حلیم الا ذو عثرہ ولا حکیم الا ذو تجربہ. حکمت و دانائی اس وقت تک انسان کی زبان پہ نہیں آتی جب تک تجربات نہ ہو، اور جب تک وہ معاشرے کے اندر تھپیڑے نہیں کھاتا اس کے اندر حلم و بردباری نہیں آتی. اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں یہ قوت اور طاقت نصیب فرمائے کہ ہم حلم و بردباری اپنے اندر پیدا فرمائے. آٹھواں علاج توکل، بھروسہ اللہ پر، یقین اللہ پر. کیسا یقین؟ اکلوتی جان، وہ چھوٹا سا بچہ جبھی محتاج ہے تو کس کا، اس کو دودھ ماں نے پلانا ہے اللہ کی رحمت سے، وہ صحیح حرکت بھی نہیں کرتا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہاں چھوڑا؟ لا انیس ولا جلیس وليس امامها الا الغضراء ولا اضلته الخضراء. کوئی انسان نہیں ہے، زندگی کے مقدمات نہیں ہیں. بواد غیر ذی زرع. آج سوچیے ایک عورت ہو اور ایک بچہ ہو، اس کو چھوڑ کے چلا جائے انسان کسی صحرا میں، زندہ رہے گا؟ یا ممکن ہے کہ چھوڑ کے آ جائے؟ جب جانے لگے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ماذا قالت الواثقۃ باللہ، کس طرح حاجر علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، اللہ امرک ان تترکنا ہاہنا، کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فأشار برأسه أي نعم. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر سے، سر مبارک سے اشارہ کیا کہ جی ہاں. کیا توکل تھا اس عورت کا؟ کیا کہتی ہے؟ اذن لا يضيعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چند قدم ادھر چلی صفا کی طرف، مروہ کی طرف، اللہ کو وہ قدم اتنے اچھے لگے، رہتی زندگی تک طے کر دیا کہ مرد بھی جب تک صفا مروہ پہ نہیں جائے گا اس کا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا. توکل یہ انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، میں چند کلمات تمہیں سکھانا چاہتا ہوں تو میں نے کی حفاظت کر لینا، اللہ تیری حفاظت کرے. لو ان الامہ اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا قد کتبہ اللہ لک، پوری کائنات تجھے نفع دینا چاہے نفع نہیں دے سکتی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا. ولو انهم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك، پوری کائنات اگر تمہیں نقصان دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا نواں علاج بیان کیا ہے، الوقاية من الفتن، فتنوں سے انسان کو بچنا بھی چاہیے، التعوذ من الفتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعا کیا کرتے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ونعوذ باللہ من سوء الفتن، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ ہم تجھے رب مان کے راضی، تیرے پیغمبر کو سچا پیغمبر مان کے راضی. اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، ظاہری فتنوں سے بھی بچا اور باطنی فتنوں سے بھی بچا. اور نماز کے اندر انسان دعا کرتا ہے،
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. یہ دعائیں جب انسان یاد کرتا ہے اور پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے اس انسان کی حفاظت کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ثلاثا، ولمن ابتلی فصبر. تین مرتبہ فرمایا سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے، اور فتنوں سے بچا لیا جائے، اور اگر فتنہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزوں کو آدم کی اولاد پسند نہیں کرتی. یکرہ الموت، والموت خیر من الفتنہ، موت کو ناپسند کرتا ہے اور موت فتنے سے بہتر ہے. فتنے سے انسان کا دین بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، موت سے کم از کم ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس تو چلا جائے گا. وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، انسان قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں مال جتنا کم ہوگا حساب بھی تھوڑا ہی ہوگا. اللہ رب العزت مال دے تو سب کو حلال اور وافر مال عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے مال سے پناہ دے جو انسان کے فتنہ بنے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللهم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه یرعانی. اے اللہ، میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں. آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جھوٹے دانت بھی نکالتے ہیں، لیکن عینه ترانی آنکھ تو دیکھتی ہے، وقلبه یرعانی ای یتجسس ویتقطع، اس کا جی چاہتا ہے، دل کیا چاہتا ہے کہ کہیں یہ میرے قابو آ جائے تو میں اس کو مار ڈالوں، اس کو ٹکڑے کر دوں. ایسے دوست سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ مجھے ایسی بیوی سے بھی پناہ دے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، ایسی اولاد سے بھی مجھے پناہ دے جو میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبالی بن جائے. جو حرام کا مال ہے وہ وبال جان ہوتا ہے. نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ وَلَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، مال وہی ہے جو کسی نیک انسان کے پاس ہو، جتنا بھی ہو نعمت ہے. تقوی جب انسان کے پاس ہو تو جتنا بھی مال ہو وہ نعمت ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی عبادت کا اسے خیال نہیں، تو یہ مال اسے کیا فائدہ دے گا؟ قیامت کے دن یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نہ قیامت کو اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا. اس دن کام آئے گا تو انسان کا وہ دل جو سلیم ہے، ایسا دل جس میں اللہ کی یاد ہے، جو اللہ رب العزت کے خوف سے لبریز ہے. اللہ ایسا دل ہم سب کو عطا فرمائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب التعرب فی الفتن، الوقاية من الفتن، جہاں فتنوں کا علاج کرتے ہیں وہاں فتنوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہاں فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انسان کو پتا ہے کہ وہ انسان ہے، وما سمی الانسان الا لنسی، انسان بھول جاتا ہے. ایک انسان کو پتا ہے کہ میں فتنے میں پڑ سکتا ہوں، وہ ایسی جگہوں پہ کیوں جاتا ہے جہاں فتنہ ہے، کیوں اپنا امتحان کرتا ہے، کیوں اپنے آپ کو فتنوں کے لیے پیش کرتا ہے. آج کی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت پڑ گئے، جس طرح چاہیں ہم آزادی سے، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، کمپیوٹر پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے اور آج تو ہاتھوں میں یہ سارا فتنہ آ گیا. جب چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں دیکھیں, ہم آزاد ہیں. مسلمان کی آزادی تو اللہ نے نہیں دی, آزاد یہ ہے انسان کہ وہ آزادی سے اللہ کی عبادت کرے. ایک شخص جس کے پاس دین کی بنیاد نہیں ہے, بیس نہیں ہے, خوف نہیں ہے اور اس نے دین پڑھا نہیں ہے, وہ مختلف سائٹس کھول کے بیٹھ جائے وہ فتنے سے بچ جائے گا. آنن فانن اس کے ایمان کو کچلنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں. مسلمان کو اپنی آزمائش نہیں کرنی چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کیا, سلمہ بن عقبہ نے, یہاں تک کہ مدینہ چھوڑ دیا, ربضہ چلے گئے. باب التعرب فی الفتن, فتنوں سے بچنے کے لیے صحابی نے وہ جگہ چھوڑی کہ یہاں لڑائیاں اب شروع ہو گئی ہیں, میں کہیں اس فتنے میں نہ آ جاؤں, اور ربضہ جگہ پہ چلے گئے. بادیہ نشینی اختیار کرنا یہ بھی فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نعم مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. ایک وقت آئے گا جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جو پہاڑوں پہ جا کے چرائے گا, اور مواقع القفر جہاں بارشیں ہوتی ہیں نکل جائے گا. کیوں؟ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے گا. اور قرآن مجید نے فتنوں سے بچانے کا بہترین علاج بیان کیا ہے,
والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة واتوا الزکاة والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المحسنین انا لا نضیع اجر المصلحین.
کتاب و سنت جو تھام لیتا ہے, نماز کی پابندی کر لیتا ہے, یہ خود سے بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. کس طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مأمون, معتصم, واثق باللہ, تین حکومتوں کے سامنے, آج ایک انسان کے مخالف ہو جائے گھبرانے لگ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک انسان سے گھبرا رہے ہو, دو سے, دس سے, تین حکومتیں مخالف ہیں, لیکن کس طرح انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, اور اتفاق سے جب وہ اٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے, غفر اللہ لابی الحیثم, اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کو معاف کرے. کسی نے پوچھا, یہ کون ہے جس کے لیے آپ اتنی دعا کرتے ہیں؟ کہا, جب میں آخری مرتبہ جا رہا تھا, جب کوڑے کھا کے میرے ہاتھ حرکت نہیں کرتے تھے, میں جب جا رہا تھا تو ایک مشہور زمانہ چور مجھے ملا, ابو الحیثم. کہتے, سنو, میں چوری کرتا ہوں, بڑی مار کھائی ہے, لیکن میں آج تک چوری نہیں مانا. آپ اللہ کے دین کے لیے ہیں, کہیں مان نہ جانا. اس چور کی اس بات نے مجھے مضبوطی دی جس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ طاقت کیسے پیدا کی؟ اللہ دین یمسکون بالکتاب, کتاب و سنت کا منہج جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے دستور حیات ہو تو کتاب و سنت. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت. جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہی سے بچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. میرے معزز اور میرے محترم بھائیوں, اور میں خصوصاً ان نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، قیامت کے دن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، انسان حرکت نہیں کر سکے گا جب تک چار سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، عن علمه ما عمل به، عن علمه ما عمل به، اے بندے بتاؤ جو کچھ تو نے سیکھا سنا پڑھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا، وعن شبابه فيما ابلغ، اے نوجوان تجھے جوانی کی نعمت سے نوازا گیا تھا تو نے یہ جوانی خرچ کہاں کی، وعن ماله من اين اكتسب، مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا، وفيما انفق، بتاؤ یہ مال جب مل گیا تجھے تو تو نے خرچ کہاں کیا، کیا جواب ہوگا ان نوجوانوں کا جن نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو بغیر کسی مقصد سے گزارنا پسند کر لیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، انی لأکرہ الرجل اذا کان فارغا لا من عمل الدنیا ولا من عمل الاخرہ، مجھے سب سے برا انسان وہ لگتا ہے جو نہ دنیا کا کام کرے نہ دین کا کام کرے، نہ وہ قوم و ملت کا سرمایہ بنے اور نہ وہ آخرت کی تیاری کرے، آج وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانیے، اپنے وقت کو بہترین بنانے کے لیے اپنے وقت کو ایک ترتیب سے چلائیے، صحابہ کرام کس طرح وقت کا استعمال کرتے تھے، کانوا یستغلون الفرص، کس طرح اپنے وقت کا استغلال کرتے تھے، حیرانگی کی بات ہے ابو الدرداء اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ما ندمت على شيء ندمي على يوم، مجھے آج تک کسی چیز پہ ندامت نہیں ہوئی سوائے اس دن کے، غربت شمسه نقص من اجلی ولم يزدد فيه عملي، ایسا دن جو پورا ہو گیا لیکن میری زندگی سے تو کم وہ دن ہو گیا لیکن میں نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی، اس پہ مجھے افسوس ہوگا، اور کس طرح ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لیلک طویل فلا تقصره بمنامک ونہارک نقی فلا تدنسه بآثامک، اے نوجوان رات بہت لمبی ہے سو کر اس کو چھوٹا نہ کرو، دن بہت ہی پیارا اور اجلا نظر آتا ہے، اس کو اپنے گناہوں سے گدلا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، دو نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت اور ایک وقت، والنعمت اذا فقدت عرفت، نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاكِيَا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاحْرِصْ عَلَى عَمَلٍ تَكُونُ بِفِعْلِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، اے انسان جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے، اللہ کا یہ قانون ہے، اور آپ کے ارد گرد جتنے تھے وہ مسکرا رہے تھے کہ اللہ نے بیٹا دیا، زندگی ایسی گزارو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو تم مسکرا کے جا رہے ہو، تمہاری زبان پہ کلمہ ہو اور دنیا والے تمہارے فراق میں رو رہے ہو، اور یاد رکھنا، یا من بھی دنیا اشتغل وقد غرك طول الامل الموت ياتي بوته والقبر صندوق العمل، لمبی امیدوں سے اپنے آپ کو بچا لو، دنیا کے نشے میں دھت ہونے والا اور لمبی امیدوں کے پیچھے اپنی پوری زندگی کھپا دینے والا، موت اچانک آتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو بتا کے نہیں آتی، جو کچھ عمل ہے وہی قبر میں لے کے جانا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقه جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز باقی رہتی ہے؟ یتبع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاری ہوتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ. اہل و عیال بھی جارہے ہیں، مال و دولت پہلے زمانے میں لونڈیوں غلاموں کی شکل میں اور خچر اور گھوڑوں کی شکل میں جاتا تھا، آج متحقی میں کام کرنے والے اور گاڑیوں کی شکل میں قبرستان تک لوگ جاتے ہیں. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عمله. اہل و عیال بھی واپس آ جاتی اور چار پہ بھی خالی آ جاتی ہے، غلام متحتی میں کام کرنے والے، گاڑیاں بھی خالی آ جاتی ہیں. قبر میں جو چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے، اس لیے اپنے عمل کو درست کر لیا جائے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہمیں ایمانی قوت نصیب فرما، ہمیں فتنوں سے بچا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں، اگر کوئی روحانی یا جسمانی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیا، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے اللہ ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. الہ العالمین صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو حلال اور وافر اور عطا فرما، فتن اور آزمائشوں سے بچا اور تقوی نصیب فرما. اور بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا، اے اللہ مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے، ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، رقم دیدار کا مستحق بنا. سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، جو آج میرے لیے اور آپ کے لیے بہت پیاری دعا ہے. اللہم اجعل بسمتی عادہ، اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے. وہ حدیثی عبادہ، میری ہر بات کو اے اللہ عبادت بنا دے. وہ حیاتی سعادہ، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی بنا دے، میری زندگی کو سعادت کی زندگی بنا دے. ونوتی شہادہ، اور موت جب آئے اے اللہ شہادت کی موت آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. میں آخر میں اپنے ان تمام احباب گرامی کے لیے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین جنہوں نے یہ نیکی کی مجالس کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت ان کے لیے یہ عمل تو شے آخرت بنائے، اور دنیا اور آخرت میں ان کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں، برکتوں سے نوازے، اور قیامت کے دن صلحاء و صدیقین کی صفوں میں کھڑا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من تهاون بالآداب، جو ادب و آداب میں سست ہوتا ہے، حرم من النوافل، وہ شخص نوافل سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ومن تهاون بالنوافل حرم من السنن، جو نوافل میں سست ہوتا ہے اسے سنتیں بھی ایک دن چھوٹ جاتی ہیں. ومن تأدب بأدب الله صارت من محبة الله، جو اللہ کے ساتھ ادب کو باقی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. سوچنے کی بات ہے، چند ایام انسان گزار کے جھوٹی اور سچی ڈگری لیتا ہے، اور جب اپنا نام لکھتا ہے تو اس کو باقاعدہ انڈر بریکٹ لکھتا ہے کہ میں نے ماسٹر کیا، میں نے ایم بی اے کیا. عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، جو عقیدہ ہے قرآن و سنت کے موافق، اس کا یہ اصول ہے کہ الادب مع اللہ الأدب مع رسوله والأدب مع خلقه. الله كادر اسكي رسول كادر اور مخلوق كادر، یہ ایک مومن کی شناخت ہے. اور ادب و اداب سے خالی قوم قوم نہیں ہوتی، وہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جس کو جدھر چاہو جیسے چاہے ہان کر لے جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی کا نام جو ہے وہ بھی اکیلا نہیں، سلف صالحین سبحانہ و تعالی جل شانو جل ذکرو، اس طرح کے الفاظ جو تقدس عظمت اور جلالت پہ جلالت کرتے ہیں، اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لکھنا پسند کرتے نہ بولنا نہ پڑھنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھتے ہیں. 786 یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط لکھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، لوگ سواد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں. ادخل الناس من ذکرت عنده فلن يصلي علي، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے. کیا کبھی اپنے نام کے سامنے بھی اس طرح لکھا ہم نے؟ سابقے اور لاحقے کتنے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی کو ہے کہ میرے قلم کی وہ سیاہی قلم کے لیے سعادت ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ورق کتنا خوش نصیب ہے جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے، اور ہم وہ قلم کی سیاہی بچاتے ہوئے اور ورق بچاتے ہوئے پورا نام ہی لکھتے نہیں ہیں. صحابی کا نام آتا ہے تو را اور ضاد ڈال دیتے ہیں، رضی اللہ عنہ ارضا والترضی عن اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ ارضا یہ لکھنا چاہیے. اس لیے 786 ہوا. اور کچھ لوگ اس طرح کے کلمات جو لکھتے ہیں اس کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے. جہاں بھی لکھے اللہ کا نام پورا لکھے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات، ائمہ اربع رحمت اللہ علیہم، یہ ہمارا موقف ہے. جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی نیکی دنیا میں پھیلی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. صرف دو باتیں زندگی میں یاد رکھیے گا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث ہو تو میرا مذہب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو. اصح الكتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. وكان اذا كبر للصلاه كان اذا قام الى الصلاه كبر ورفع يديه حذو منكبي، ایک نہیں 210 روایتیں، اور یہ روایت جو میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، یہ صحیح حدیث ہے میرا مذہب ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف اس کو دیوار پہ مارو. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی، اذا قلت قولا يخالف سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم ان عقلی قد ذهب، جب میری بات سنت کے حدیث کے مخالف ہو سمجھ لینا کہ میری عقل اس وقت کام نہیں کر رہی. ان تمام آئمہ کو اللہ تعالی جنت میں جگہ دے. لیکن دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں. کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں. اور تم کہہ رہے ہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء,
مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو. آج سر کا مسئلہ ہے, میں مثال دے کے سمجھاؤں گا. ایک مذہب ہے کہ چار بالوں کو پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا. دوسرا کہتا ہے چار انگلیوں کے برابر اگر سر پہ پانی لگ جائے مسا ہو جائے گا. دوسرا کہتا ہے ربع الرأس, اگر چوتھائی حصے پہ ہاتھ لگ جائے مسا ہو جائے گا. ایک کہتا ہے شطر الرأس, آدھے سر پہ اگر مسا کر لیا جائے ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں سب نے بات کی, ہم نہ ان کو برا کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے درجات کو کم نہیں کرنا چاہتے, گالی تو نہیں دیں گے ہم. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. صحابی کہتے ہیں بدا بمقدم رأسی ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه وكان يمسح الرأس كله, پورے سر کا مسا کرتے دونوں ہاتھوں کو, اپنے ماتھے سے شروع کرتے جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں منبت الشعر گدی تک لے جاتے اور وہاں سے واپس لے آتے جہاں شروع کیا تھا. ہم کسی کو تانا دینے کے بجائے حدیث پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے آئمہ کرام رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہم کرتے, لیکن وہ بات جو کتاب و سنت کے مخالف ہوگی کوئی بھی نہیں مانے گا. اور اصول یہ ہے, یاد رکھیے گا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہو گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ 93 میں پیدا ہوئے, 179 میں دنیا سے چلے گئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے, 204 میں فوت ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 163 میں پیدا ہوئے, 241 میں اللہ کے پاس چلے گئے. کسی انسان کو دنیا کے اندر میں چوٹی لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو 20-25 سال تو چاہیے نا. الغرض اگر 80 میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو 20-25 سال کا اضافہ کیجئے, 100 اور 105 تک لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا, جنہوں نے فالو کیا ان کو لوگوں نے حنفی کہہ دیا. امام مالک اگر 93 میں پیدا ہوئے ہیں تو 113 یا 120 تک لوگوں نے بات مانی اور ان کو مالکی کہا گیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر 150 میں پیدا ہوئے تو 170-175 تک لوگوں نے بات مانی, لوگوں نے ان کو شافعی کہنا شروع کر دیا. امام احمد بن حنبل 163 میں اگر پیدا ہوئے تو 183 یا 188 تک ان کی بات لوگوں تک اس حالت میں گئی کہ لوگوں نے فالو کیا اور ان کو حنبلی کہا گیا. چھوٹا سا سوال, 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ حنفی تھے, مالکی تھے, شافعی تھے, حنبلی تھے, یہ تینوں آئمہ رحمت اللہ علیہم قدس اللہ سرہم ونور ضریحہم, یہ اس وقت تو پیدا نہیں ہوئے تھے. تو پھر کیا تھے وہ؟ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے. اور اگر آج ہم بھی کتاب و سنت کو مانیں, دوسرا سوال, کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولیے, بولے نہیں, ناراض ہو گئے. اگر وہ جنت میں جائیں گے اور انہوں نے کسی بھی سیکٹ کی طرف اپنی نسبت نہیں کی, اس وقت یہ ائمہ رحمت اللہ علیہم یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کتاب و سنت پہ عمل کیا. آج ہم بھی کتاب و سنت پہ عمل کریں, جھگڑوں کو چھوڑ دیں تو ہم بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا تو کوئی, وہ لوگ کہتے ہیں نا, ان کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے جو کسی کی طرف نسبت نہیں کرتا, اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جائے گا کون جنت میں؟ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا, کبھی آپ کو اللہ کی رحمت سے کوئی پھسلانے کے لیے قوت نہیں دکھائے گا. یہ سوال یہ ہے کہ ظلم کتنا کچھ سہا جا سکتا ہے؟ پہلے مار گالی نہیں, شریعت کہتی ہے فعظوہن, پہلے وعظ و نصیحت کرو, واہجروہن فی المضاجع, پھر اس کا بستر الگ کر دو, واضربوہن, اگر پھر بھی سمجھتی نہیں تو پھر سرزنش کر سکتے ہو. کیسے سرزنش کر سکتے ہو؟ فرمایا تم اس طرح نہ مارو جس طرح تم جانوروں کو مارتے ہو. یہ انسانیت نہیں, بہیمیت ہے. اس لیے مسواک رومال جس کو مندیل بولتے ہیں, جسے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے, سرزنش ہو سکتی ہے. لیکن جو شخص ان تینوں درجات میں دیکھتا ہے, پہلے مارتا ہے, پھر گھر سے دھکا دیتا ہے, پھر سمجھانے بیٹھتا ہے, اس کو پہلے اپنا علاج کرانا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ کان علیاً کبیرا, آج تم ظلم کر رہے ہو تو اللہ بھی بہت بلند ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ کل کے ظلم کا بدلہ دلوائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہ کسی خادم کو مارا ہے, نہ کسی عورت کو مارا ہے, اپنی بیوی کو مارا ہے. تو وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے. ماں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے. کتنی مائیں روتی ہیں کہ ہمارے بچے نیک کام کریں, اور اس کے بچے نے نیک کام کیا ہے تو اس کے دل میں جو یہ خلل پیدا ہوا ہے, اس کو فوراً تین مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور خوش ہونا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بچے نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے, اس پہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اگر ماں روکتی ہے کسی نیکی سے یا برائی کا حکم دیتی ہے تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے, لیکن احترام پھر بھی نہیں چھوڑا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالح من اللہ والرؤیا السوء من الشیطان, نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے. اور تیسری بات اضغاث احلام, بسا اوقات انسان دن میں کچھ سوچتا ہے, وہی تخیلات رات کو عوض کراتے ہیں. اس لیے اگر اچھا خواب ہو تو وہ بھی کسی کو نہ بتائے الا علی عالم او ناصح, کسی عالم ربانی کو اور جو صحیح نصیحت کرنے والا ہے. اور برا خواب آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اٹھ کے بائیں طرف منہ کر کے تین مرتبہ تذکارے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور صدقہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچائے. رہا خواب تو اس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کے لیے خیر فرمائے. سانپ جب نظر آتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے مصیبت میں گر رہا ہے جس مصیبت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نماز کی جو سستی ہے وہ چھوڑ دے. اگر نماز میں سستی ہے تو اس کو چھوڑ دے. اور امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے. کیا قصہ نقل کیا؟ جب ایک بھائی بہن کو دفن کرنے گیا تو اس کی کچھ نقلی قبر میں گر گئی. قبر بند کی, کہتا ابھی بند کی ہے, کھول کے نکال لیتا ہوں. جب کھولی قبر فإذا القبر يشتعل عليها نارا, پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. ففزع الرجل الى بيتي, وہ شخص بھاگا اپنے گھر کی طرف, کہتا یا اما یا اما اخبریني ماذا تفعل اختي, بتاؤ میری بہن کیا کرتی تھی. تو کہا کچھ بھی نہیں. کہا نہیں بتاؤ. تو جواب کیا ملا؟ وہی التي تتهاون بالصلاه, وہ نماز میں جان بوجھ کر سستی کرتی تھی اور لیٹ کرتی تھی. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. اور اگر پابندی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرے, اور اگر کسی قسم کی سستی ہے تو وہ دور کرنی چاہیے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات, ایسے سوالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس کا دینی فائدہ نہ ہو. اگر ذکر کیا گیا ہے تو کیا نقصان ہوا ہے؟ اب لی, پانچ لفظ سے پچاس نیکیاں مل گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا. اس لیے سوال حسن سوال نصف الجواب, اچھا سوال آدھا جواب ہوتا ہے. والسائل تعنت لا يستحق الجواب, اور امام نووی فرماتے ہیں جو کسی کے علمی پیمائش کرنے کے لیے سوال کیا جائے اس کا جواب ضروری نہیں ہوتا. اس لیے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آدم کا نکاح کس نے پڑھایا, ابھی تمہیں شک ہو گیا,
کچھ لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی پھر وہ زلیخا کی شادی ہو گئی تھی بلا یوسف کے ساتھ، اگر ہو گئی تھی تو پھر آپ کو کیا فائدہ، آپ نے کو ولیمہ کھانے جانا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے، تو وہ بڑے عقل مند تھے، کہنے لگے ذاک اور سننا شہید، تو اصل میں میں نکاح میں حاضر نہیں ہو سکا. دو باتیں ہیں، سب سے پہلے اذان میں سب سے پہلا کلمہ جو حدیث میں آیا ہے وہ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تو جو اللہ کی کبریائی کو ختم کرنا چاہے کسی اور کلمے کا اضافہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے؟ سوچو اللہ اکبر، اللہ بڑا، یہی تو اذان ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے. اللہ اکبر کہنے والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اذان کو کہتا ہے اور سنت کو زندہ کرتا ہے. اور جو محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کرتا اور اس سے پہلے کلمات کا اضافہ کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے. اور قرآن یہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے پیارے پیغمبر جب تک تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں یہ مومن ہی نہیں ہے. پوری زندگی اللہ کے رسول نے اذان کہلوائی ہے تو کیسے کہلوائی ہے، بولیں اللہ اکبر تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ رہا ایسی مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد جو ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. رہا اس شخص کو نصیحت کرنی چاہیے یہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی کبریائی کو ختم نہ کرے. اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کوئی ایسی بات سکھائی ہے، بلکہ آپ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تین مرتبہ استغفار کے بعد جو اذکار بتائے ہیں وہ اذکار کرنے چاہیے. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، تقول الملائکۃ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ. جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں نماز پڑھی ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو فرشتے تین دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس کو رحمت فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا یا کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا رہتا ہے. آئندہ جمعہ بعد نماز عشاء اسی مسجد میں امیر اور حاکم کی اطاعت کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں درس ہوگا. میرے انتہائی محترم بھائی فضیلت الشیخ معاذ احمد انشاءاللہ یہ درس دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ایک مہم موضوع ہے جو اس وقت دنیا میں فتنہ بنا ہوا ہے اور جگہ جگہ پہ امت پریشان ہے. اس موضوع کی اہمیت کی بنیاد پہ اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی دینے کے لیے آپ بھائی وقت نکالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان